سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان سمیت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حدیث مبارکہ ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ السلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے، او کما قال علیہ السلام. تو اس میں جو ہم کسی کے شکر کے طور پہ جزاکم اللہ خیرا یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو وہ کافی ہیں، یا شکریہ کے الفاظ سے ہی شکر ادا کرنا یہاں مراد ہو؟
دعا دینا بھی شکر میں آ جاتا ہے، اور یہ تو بہت اچھا شکر ہے کہ جس نے جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے تو پورا شکر ادا کیا، ہے نا حدیث شریف میں. سر بلکہ صحیح بات یہ کہ اگر کسی نے کہہ دیا نا تھینک یو، یہ بھی ہے تو شکر، ثواب تو ملے گا. جبکہ وہ کسی نے کوئی احسان کیا کوئی ضرورت، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جی. یعنی مطلب جو یہ پروفیشنل ہوتے ہیں نا تو ان اداروں میں یا جو اعلانات ہوتے ہیں ان طرح، جیسے ہوائی جہاز میں جائیں گے نا تو وہ کچھ نہ کچھ یہ بولتے ہیں یا اپنے حساب سے یہ بولیں گے، پھر آخر بولیں گے تھینک یو. اب ایک رسمی طور پر یہ بول رہے ہوتے ہیں شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ، یوں بولیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب یہ شکریہ تو فکس ہو گیا نا کہ جس نے توجہ دی اس کا شکریہ، اور ہم نے توجہ دی نہیں تو ہمارا نہیں شکریہ. جو ہم مطلب نکالیں، جو بھی دنیا بھی فیلڈ ہوتے ہیں شکریہ کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے، تھینک یو شکریہ، تھینک یو شکریہ. ایک ہم لوگ ہی ہیں جو شکریہ نہیں بولتے، نہ کسی نے وہ کوئی چھوٹا سا بھی اگر جیسے کہ کیا کوئی ہم پر احسان، تو اگر ہم شکریہ عادت ڈالیں نا جزاک اللہ کہنے کی، اور بچوں کو بھی سکھائیں، تو خیر میں نے وہ چونکہ تھینک یو بھی ہے شکریہ کے معنی میں آ جائے گا، لیکن دی بیسٹ جزاک اللہ خیرا انڈرسٹوڈ کہ جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں، پھر عربی میں جو دعا ہے اس کا مقابلہ تو کروڑوں تھینک یو مل کر بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے آج کل کرتے ہیں تھینک یو تو چلو ہے تو شکریہ، نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا. کسی بھی زبان میں ہم شکر ادا کریں، اردو میں کہنے آپ کا شکریہ، اور نیت یہ ہو کہ میں فلاں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، کبھی ثواب ملے گا. یعنی عقل میری اس بات کو بیس بنا کر آپس میں تھینک یو کرنا شروع کر دیں، اور پھر مجھے لپیٹنا پڑا. اس لیے میں پہلے سے میں جزاک اللہ والا ہوں، جزاک اللہ خیرہ، تھینک یو، اور یہ تباً مطلب اتنا مزہ نہیں آتا. لیکن چونکہ اب مسئلہ ہی چلا تھا تو بات تو شکریہ تو کسی بھی زبان میں ادا ہو سکتا ہے، عربی میں شرط تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے جو ہے کفن کو خاص کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کفن دیا جائے، یا اپنے لیے قبر کی جگہ کو مختص کر دیتا ہے مجھے اس قبر میں یا یہاں دفن کیا جائے، تو آیا اس کی ایسی وصیت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟
اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ اپنے لیے قبر کھدوا کر رکھنا، یہ تو بیجا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا. کفن رکھنے میں حرج نہیں. اب ادھر ادھر قبر کیا خطبانی تھی بقی کا, جس کو ذہن ہوگا میں جنت البقی میں جاؤں گا, تو یہاں کیا قبریں خطبہ کے رکھے گا یا مختص کرے گا کہ میں یہاں دیوانگی کی محبت کی بات ہے. تو اپنا فائنل ایڈریس جنت البقی مدینۃ المنورہ اور نزد سبز سبز گنبد, یہ اپنا انشاءاللہ فائنل ایڈریس. اور جنت الفردوس کا ایڈریس چاہیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس انشاءاللہ. کیا پتہ ہماری یہ محبت کی باتیں ہی قبول ہو جائیں اور ایسا ہی ہو جائے. اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ارے کوئی ایسی سوچ رکھے کہ ہم جی اولاد کے عالم دین نے مفتی اسلام بنایا نے انجلا کری پوتے جی محنتوں نے کاوشو کری نے کوئی ایری یعنی کوئی دکان یا کوئی ایرو فلیٹ کرائے تے چرائے بجے کہ جن سے ان جی نیت ہوئے کہ میرا بچہ مسجد مدرسو سنبھالن نے انہی جو جو گھر جی کفالت ہو نا وہ خرچے سے نہیں جی تھی ہے اڈا سے جو کرایہ جا پیسہ یا جو بھی اچھے نا تو انہی جی کفالت انہی سے تھی ہے. تو ایری سوچ رکھنو نے ان طریقے سے کرنو ان جو کرو
شرن تو جائز ہے, ثواب بھی مل رہا ان شاء اللہ, نیت صاف ہے. لیکن ان دور میں اگر ننے بچے لب ہم اگر دکان رکھی لوں کہ ان سے ان کے اترو کرایہ میری انہوں تو یہ مرغی جو بھی خرچوں پورو نہیں تھی ہے اگر دکان میں کتنا خرچوں پورو دینا یہ بچوں وڈو تھینو یا بچہ تھینا وغیرہ وغیرہ یہ تھوڑا نارن جو ہے پاک کیسے بھی زندہ رہنا کہ ان دکان کے سنبھالی رکھنا سی بعد میں وارث جو تو بدے بچے بدے جو سو تھی انہوں.
باپا جان عرض یہ کہ جو آپ کی نئی کتاب گفتگو کے آداب آئی تھی الحمدللہ میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا, الحمدللہ آپ کی تحریر میں اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو واقعی پھر یعنی میری بھی ایسی کیفیت تھی کہ ایک ہفتے تک دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ بندہ بولے, یعنی بس فضول گفتگو تو کرنی ہی نہیں ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو مستقل مزاجی کے ساتھ زبان کا آنکھوں کا قفل مدینہ کیسے ملے, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
اللہ 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 پاک سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. دوبارہ پڑھ لے آدمی, سہ بارہ پڑھ لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بس وہی کوشش کرنی پڑے گی. عارضی طور پہ تو بعض اوقات ترکیب بن جاتی ہے لیکن الاستقامت و فوق الکرامہ ہے نا, استقامت کرامت پر بھی حاوی ہے. استقامت تو مشکل کام, کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے نا. السعی منی والاتمام من اللہ, اگر خود سیریس ہو نا بندہ عمل کرنے پر تو ترکیب بن جاتی ہے, پھر کھل جاتا ہے قفل مدینہ. تو یہ نہ سمجھے کہ اب کھل گیا تو کھل گیا, اب کھلا چھوڑ دو ہے نا, قربانی کا بکرا لو اور یہ رسی توڑا لے دو, کھل گیا کھل گیا کھلا چھوڑو, پھر تو یہ جا وہ جا پکڑ کے پھر باندھنا ہے نا اس کو, پھر اس نے رسی توڑا لی تو پھر باغ کے باندھ پکڑ کے لانا ہے. تو اسی طرح یہ زبان کا بھی حساب ہے کہ اگر یہ زبان کا قفل مدینہ کھل گیا تو پھر پکڑ کے باندھو اس کو, پھر کھل گیا تو دوبارہ باندھو. تو یہ باندھتے رہیں گے باندھتے رہیں گے تو آخر یہ اللہ کرے گا تو بندھنے کا عادی ہو جائے گا, بندھا رہے گا, کھلا نہ چھوڑا جائے. یعنی چلو اگر 25 گھنٹے روزانہ ڈبل 12 گھنٹے اگر نہیں رہتا تو کم از کم یہ کہ بھائی فلا فلا گھنٹہ تو میں نہیں بولوں گا ان میں, یعنی فضول غیر ضروری بات تو ان گھنٹوں میں احتیاط کی. اچھا یا یہ بھی ترکیب بن سکتی ہے کہ میں سوتی پیغام میں بات کر لوں گا, انہیں وائس میسج کسی کو دینا ہوا تو کر لوں گا, کسی کا فون آیا تو اٹینڈ کر لوں گا, کسی سے کوئی بات کرنی ہوئی ضروری تو میں یہ فون پر کر لوں گا, پھر فلاں فلاں سے بات کر لوں گا, امی سے ابو سے بھائی سے بہن سے اپنے استاد محترم سے, اس طرح کچھ انہیں کیٹیگریز ہو جائے کہ میں ان سے بات کروں گا, اوروں سے بات کرنے سے بچوں گا. تو یوں اپنے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا بنا لے, اس سے بات کروں گا اس سے نہیں کروں گا, اس سے کروں گا اس سے نہیں کروں گا. مگر یہ اس کو پتا چلے گا نہیں کہ میرے سے نہیں کرے گا تو اور اس کا ذہن نہیں بنا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے برا لگے, اور ذہن بنا ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور فالو کرے گا آپ کو. یار یہ آئیڈیا بھی صحیح ہے کہ یار کچھ تو بچنے کی صورت ہو نا, بالکل ہی کھلا تو بالکل بیل لگام گھوڑا تو پھر تو کہیں بھی نکل جائے گا اور مصیبت میں ڈال دے گا اس کو لگام. تو آہستہ آہستہ لگام ٹائٹ ہونی شروع ہو گئی. سر بولنا جو ہے نا یہ تو سمجھے اپنے کہ بھائی نہیں بولتے ہیں تو چپ رہ جائیں, پھر ہم بولتے ہیں. تو اگر اتنا بھی ہو جائے نا کہ ہمیں بولنا آ جائے, یعنی کہ کم الفاظ میں اپنا جو بھی چاہتے ہیں وہ ادا ہو جائے, یہ نہیں ہو رہا یار, یہ بڑا دشوار ہے نا. خیر الکلام میں ما قل و دل, بہتر کلام وہ ہے کہ جو قلیل اور پر دلیل, مختصر اور جامع ہے نا. تو یہ نہیں ہو پاتا, بولنے پر آتے ہیں تو بالکل ناک کی سیدھ میں بڑے چلے جا رہے ہیں, کم الفاظ سے گزارا نہیں ہے. اچھا بعض صورتوں میں زیادہ الفاظ ضروری ہوتے ہیں, کم الفاظ میں بات نقصان دہ ہوتی ہے, خصوصاً فقہی مسائل میں یہ مفتیان کرام علماء کرام ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ اگر مختصر جواب دیں گے تو سامنے والے میں اتنی سمجھ ہوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ دانش مندانہ اشارہ کافی والا ہو کہ وہ اشارے میں وہ جواب سمجھ جائے, تو پورا کھول کے بیان کرنا ہوگا ورنہ سمجھے گا نہیں, یا وہ اپنی مرضی کا مفہوم نکال لے گا کہ یہ یوں فرمایا اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ, پھر غلط فہمی. تو جیسا موقع ویسی گفتگو, یہ ہم لوگوں کو نہیں آتا, اللہ کرے گے آ جائے بس. اللہ زبان کا, آنکھ کا, خیالات کا, دماغ کا, ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب کرتے بس.
آپ کی دعا سے آپ نے دعا دی تھی کہ پچھلے 1.5 ماہ پہلے کے جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو الحمدللہ آپ کی دعا سے اور اللہ کے کرم سے مجھے انشاءاللہ مدینہ جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے.
ماشاءاللہ.
سر میرا سوال یہ ہے کہ میں وہ جب وضو کرتا ہوں تو میری داڑھی کے بال جو ہے نا وہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
وضو ہو جائے گا اگر پانی کما حق کو پہنچ جاتا ہے جس طرح پہنچانے کا حق ہے, ٹوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, بال ہی ٹوٹیں گے. اور احرام میں البتہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود بخود پورے بدن کے بھی جھڑ گئے تو کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے, البتہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹیں گے, جسے وضو کرنے میں جو بال ٹوٹیں گے ان میں کفارے ہیں.
میرا سوال یہ کہ جب ہم کسی کو کسی کام کا حکم عرض کریں اور جب ہم اس سے رابطہ کریں تو وہ ہم سے رابطہ نہ ہو پائے, یعنی کال اٹھائے نہ, اب اس وقت وسوسے آتے ہیں, تو اس سے کیسے بچا جائے؟ بدگمانی ہوتی ہے اس کے بارے میں.
میرا نمبر دیکھ کر اب اٹھا نہیں رہا, یہ جان چھڑا رہا ہے, یہ ذہن میں آئے گا, لیکن اس کو جھٹکنا تو پڑے گا نا کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی عذر ہو, مجبوری ہو, یا اب جاننے سے ارادہ بدل دیا ہے. اگر اس نے جب اس نے ہاں کہا تھا تو ارادہ تھا, اب بدل دیا ہے, وہ مگر شرمندگی کی وجہ سے وہ آپ سے سامنے نہیں آنا چاہتا, اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے. تو یہ کہ آپ ٹیکسٹ میسج بھی دیا جا سکتا ہے تو وہ شاید پڑھ لے, پھر بھی اگر وہ جواب نہ دیتا ہو تو کوئی بات نہیں, دل بڑا رکھے کہ ثواب اس پر موقوف نہیں کہ وہ ہم نے جو کہا یہ کر لے, بلکہ ہم نے دعوت دی اس کو نیکی کی, ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا, پکا ہو گیا.
جزاک اللہ خیرا, حضور دعا فرما دیں عالم بعمل بن جاؤ.
آمین.
آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اخیر میں بیٹھنے کی بجائے غلطی سے اگر کھڑا ہو جائے بندہ تو کیا یاد آنے پہ فوراً نیچے بیٹھ جائے, یا وہ جو اضافی رکعت ادا کر رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا جائے؟
اس میں کہ 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہے اور اگر کھڑا ہو گیا بھول کر وہ اس کے لیے قاعدہ اخیرہ تھا, یا 4 رکعت کے آخری جو قاعدہ ہے اس میں اگر وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو تو اب یہ کہ جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر سجدہ کر لیا اور چونکہ قعدہ اخیرہ تو کیا نہیں تھا لیکن اب تیسری دو فجر کی دو فرض کی تیسری کا اس نے سجدہ کر لیا یا اس کا پانچویں کا سجدہ کر لیا تو اب یہ کہ اس کے فرض باطل ہو گئے، اب ایک رکعت اور ملائے اور سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرض اس کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے. مغرب میں اگر اس طرح کی غلطی ہوئی کہ تین کے بجائے قعدہ کیے بغیر چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہی کہ پہلے سجدے سے پہلے لوٹ آئے، اور اگر سجدہ کر لیا تو اب یہ فرض اس کے باطل ہوئے، نہیں کینسل ہو گئے، فرض ختم ہو گئے، نماز نہیں ٹوٹے گی، فرض اس کے اب نہ رہے ہی ہے، اب یہ نفل بن گئی ہوں سمجھ لو. تو اب چار ہوئی نا تو یہ پانچویں میں ایک رکعت اور ملائے، پانچویں کے چھ کر لے، وہ جو فرض چار میں ایک سجدہ جب کہ کر دیا تھا تب، اور اگر چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا تھا، فرض قاعدہ پورا کر لیا تھا اور اب پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا غلطی سے ہے نا، تو اس کے فرض بھی باقی ہیں اور پانچویں کا سجدہ کر لیا بعد میں یاد ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اب یہ کہ دو پوری کر کے سجدہ سہو کر لے تو فرض بھی ہو جائیں گے اور یہ دو نفل ہو جائیں گے، لیکن جان بوجھ کر کرنا جائز نہیں ہے، فرضوں پر نفل کی بنا نہیں ہو سکتی، یعنی فرض نمازوں میں نفل کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن یہ بنیاد خود بخود بے خیالی میں پڑ گئی تو یہ اس لیے وہ سجدہ سہو سے اس کی یعنی کہ یہ نقصان جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. اب یہ ساری باتیں سمجھ میں سب کی آئی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مطالعہ کر رہا ہوا ہے، مطالعہ کریں بہار شریعت میں یہ مسائل لکھے ہوئے تیسرے حصے میں یہ پڑھیں، یعنی سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے ان میں آپ کو شاید یہ مسائل مل جائیں گے، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر علماء سے پوچھیں، نماز کا طریقہ میں بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل ملیں گے، لیکن بس سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ اسکول پڑھتے ہیں کالج پڑھتے ہیں تو کون سا آپ کو سمجھ میں آتا ہے، خالی کتابیں پڑھ کر تو آپ سمجھدار ہو جاتے ہوتے ہو سب آ جاتا تو پھر نہ اسکول کی ضرورت ہوتی نہ کالج کی ہوتی ہے نا، ذرا دینی کتابیں پڑھ کر سب کچھ آ جاتا تو نہ درس نظامی ہوتا نہ مدارس ہوتے نہ جامعات المدینہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بھائی کتاب پڑھی اور حضرت کو پر لگ کر علامہ کا ان کو خطاب حاصل ہو گیا، دو چار کتابیں اور پڑھ لی تو اب جناب مفتی صاحب بن گئے، تو یہ تو ہے نا دشواری ہے نا، تو علماء کی محتاجی تو رہے گی کہ ان سے پوچھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی میکینک کے پاس کام کروانے جاتے ہیں گاڑی کا، تو جیسے اس کا کام ہے انجن وغیرہ کا نا، تو اگر سسپیشن وغیرہ کا کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ ہم یہ کروا دینا، تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس میں نا وہ کمیشن رکھتے ہیں، جیسے سسپیشن والے کے پاس گیا تو وہ کمیشن رکھتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟
کسی کاریگر کو کام دلوا کر اس پر کمیشن لینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کاریگر سے آپ کا پہلے سے معاہدہ ہو کہ میں آپ کو کام دلواؤں گا تو آپ مجھے اس پر اتنا کمیشن دیں گے. دوسری بات یہ کہ کاریگر کو اس پارٹی سے ملوانے اور اسے کام دلوانے میں آپ کی محنت شامل ہو. اگر آپ کہیں سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک مکان میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور آپ نے کاریگر کو فون کر دیا کہ اس مکان میں چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کام مل جائے، تو یہ کام دلوانا نہیں کہلائے گا اور اس پر کمیشن کے حقدار بھی نہیں ہوں گے. دونوں پارٹیوں کو ملوانے میں خود محنت فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کو ساتھ لے جاتے ہیں ملوا دیتے ہیں، تو یہ کام کرنے پر آپ کمیشن کے مستحق ہوں گے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ کہ کچھ گورنمنٹ ملازمین اپنے جو نا کسی مطلب کام پر مقرر ہوتے ہیں تو وہ اپنی جگہ کسی اور گناہ رکھ لیتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ جو نا وہ ادائیگی کر دیتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟
دھمکا ہی ہے، سیدھی بات، گناہگار اس طرح کرتے ہیں، دونوں ہی گناہگار ہیں. افسر اس میں آنکھ مچولی کھیلتا ہے، وہ بھی افسر کا بھی حصہ ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ، اگر ہوتا ہے وہ بھی گناہگار ہے.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال تھا، ایک بہترین عالم دین بننے کے لیے کن کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جن سے مہارت؟
بہترین عالم دین کے لیے آخری سانس تک،
تو کچھ کتابیں ایسی بتا دیجئے جن سے.
بیٹے وہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، کہ بچے کا پنگوڑا ہوتا نا اس سے لے کر قبر تک، بزرگوں کا خون ہے نا، مگر اس میں بھی بہترین عالم دین بننے کی گارنٹی نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی سرا نہیں ہے. اتنا سمندر ہے، جتنا اس میں جائے گا اتنا موتی نکالتا رہے گا. بہترین عالم دین تو در عالم باعمل ہو.
پاپا، مدنی قافلے کے حوالے سے عرض کرنا تھا، مدنی قافلوں کی کتنی ضرورت ہے اور مدنی قافلوں میں کتنا سفر کرنا چاہیے؟
ماشاءاللہ، سفر وسیلہ ظفر ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. وسیلہ ظفر معنی کامیابی کا ذریعہ، سفر کرنا چاہیے. صحابہ کرام آخری حج میں 1,14,000 یا 1,24,000 تھے، اور مدینہ شریف میں کم و بیش 10,000 جنت البقیع میں. یہ باقی صحابہ کرام کہاں ہیں؟ یوں مطلب دنیا کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے، اور نہ جانے کہاں کہاں ان کے مزارات دنیا میں پائے جاتے ہیں. یوں مطلب صحابہ کرام کے ذریعے دین پھیلا، تو ہم بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین پھیلے گا، اور مسلمانوں میں گناہوں کا رجحان کم ہوگا، نیکیوں کی طرف آئیں گے. پھر ہمیں مطلب خود بھی گناہوں سے نفرت بڑھے گی، نیکیوں سے محبت میں اضافہ ہوگا. مدنی قافلے تو وہ ریڑھ کی ہڈی ہے دعوت اسلامی کے دینی کام کی. سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے، ہر مہینے کم از کم 3 دن سب سفر کریں، سال میں 1 ماہ مدنی قافلے کے مسافر بنے انشاءاللہ الکریم.
عارف حسین عطاری عرض کر رہا ہوں باپا دینی.
ماشاءاللہ،
عرض یہ کرنا تھی کہ فن خطابت کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض تھا کہ جس طرح آپ نے شروع میں جوشیلے بیانات کیے تھے تو کس طرح انداز تھا آپ کا، اگر اس کے متعلق کچھ آپ بتا دیں ہمیں.
فن خطابت سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے سفر کا مطلب یہ کہ نصاب جو ہے نا، دی بیسٹ. تو بیان کرتے 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 سیکھ جائیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور پھر بیان کی سعادت ملتی رہی تو سیکھ جائیں گے، ٹکرے مار مار کے سیکھتے. میں بھی اسی طرح مطلب بولنے میں جھجک اڑی ہے، بیان کرنا تو نہیں آتا مجھے، لیکن بولنے میں اب تھوڑی، پہلے تو بہت جھجک ہوتی تھی، آہستہ آہستہ وہ اب ختم ہو گئی یا بہت کم ہو گئی یہ کہہ سکتے ہیں.
پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کیپ دیے جاتے ہیں، اس کیپ کو اگر ہم الٹا کر کے پہنے اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
کیپ الٹی پہنے یا سیدھی پہنے یا نہ پہنے، نماز تو ہو جاتی ہے، ہونا نہ ہونا اپنے. لیکن اب یہ پیک کیپ جو ہوتی ہے،
جی جی جی،
پیک کیپ میں نماز پڑھنے میں یہ تو معمول لوگوں کا دیکھا ہے، یہ الٹی ہی رکھتے ہیں، شاید سجدہ کرنے میں ان کو یہ دشواری ہوتی ہوگی. اس میں کوئی کراہیت ہے یا نہیں جس کا پتہ نہیں کیا، یعنی یا تو کراہیت اگر ہوگی نا تو وہ غیر محتاط ہو، یعنی لوگوں کی عادت سے ہٹ کر ہو، ہے نا. تو اب یہ لوگوں کی عادت میں تو شامل ہے کہ یوں اسی طرح یہ پہنتے ہیں. البتہ یہ ٹوپی غالباً شرفا کا لباس نہیں ہے، ہمارے یہاں علماء کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کی پیک کے پہن کر، یہ پہنتے نوجوان عام طور پہ، عوام اس طرح کے. یا بعض ہوتے ہیں داڑھی پوری ہوتی ہے لیکن وہ ماڈرن اسٹائل ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک باقاعدہ مذہبی شخص جس کو کہا جائے، اس طرح کے لوگ جنرلی پیک کے پہنتے نہیں ہیں.
ٹوپی آپ الٹی کر کے
پہن لو. الٹی نہیں ہوئی نا, الٹی وہ بالکل یہ نہیں, یوں جو ہوتی ہے نا, سمجھ گئے.
جزاک اللہ خیر.
یا مرشدی, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ گنبد خضرا کا رنگ شروع سے ہی ہرا ہے یا بعد میں ہرا کیا گیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
گنبد خضرا مانے تو سبز گنبد, گرین کو سبز بولتے ہیں, خضر بولتے ہیں خضرا, ٹھیک ہے نا. یہ شروع میں تو گنبد شریف نہیں تھا, یہ گنبد شریف کافی بعد میں بنا ہے. یعنی بات بات میں جو لوگ بولتے ہیں نا یہ بدعت وہ بدعت, تو گنبد خضرا بھی بات کا ہے, نئی چیز ہے, مگر یہ بدعت حسنا ہے. یہ گنبد شریف جو ہے نا یہ اچھی بدعت ہے, اچھا جس نے بھی بنایا اچھا کیا. تو پہلے اس مختلف دور میں ان کے رنگ مختلف ہوئے, وائٹ ہوا رنگ اس کا سفید, مختلف رنگوں کا یہ بنا. اس کی ہسٹری کچھ لکھی ہوئی اپنے عاشقان رسول کی 130 حکایات, اس میں فیضان سنت میں بھی ہے جلد اول. تو یہ کہ گنبد کے رنگ مختلف ادوار میں تبدیل ہوئے, لیکن اب سبز گنبد شریف جو ہے نا اب ایک عرصے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے ہم آدھی پڑھ لیتے ہیں, جیسے چار سنت چار فرض اور دو سنت, اور وتر جو ہے ہم ثواب کی نیت سے جیسے اکثر اوقات جو ہے دیر سے پڑھتے ہیں, تو اب ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی سو جائیں, اب اگلے دن ہمیں یاد آ رہا ہے کہ وہ وتر رہ گئی تھی عشاء کی, تو اس میں یہ ہے کہ ہم قضا ہو جائیں گی, قضا نیت کر کے پڑھیں گے اس کو یا پھر ویسے ہی پڑھیں گے؟
اچھا, ایک تو نماز کو آدھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آدھی نماز وتر دیر سے پڑھنا رات میں دیر سے یہ مستحب ہے. اچھا, اب جو جاگنے پر قدرت رکھتا ہے یہ اس کے لیے, اگر وہ جاگنے پر قدرت رکھتا ہے تو فرض سنت وغیرہ پڑھ کے وہ سو رہا, اب وہ اٹھ کر پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے. اچھا, جو ساری رات جاگنا چاہتا ہے وہ بھی چاہے تو وتر لیٹ پڑھنے کے لیے باقی رکھ سکتا ہے, لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ جو مطلب اس بات بھی قدرت دیتے نا ان کو, یعنی کہ سوچ ہو ان کو کہ قضا نہیں ہونے دیں گے یہ. اب وہ پوری کوشش کے باوجود اگر کسی کو واقعی یعنی کہ یہ اتفاق سے وہ بھول گیا یا آنکھ نہ کھلی تو پھر معافی ہے, اور وہ قضا کی نیت سے پڑھ لے کہ وتر کا قضا کرنا یہ بھی ضروری واجب ہے.
حضور, آپ سے سوال عرض یہ تھا کہ بندہ محتاط فی الدین کیسے بنے؟
محتاط فی الدین, اس کے معنی تو بتا دو. یہ محتاط کو محتاج بولیں گے, ہم ترغیب بولتے ہیں, یہ ترکیب بولیں گے, اس لیے وہ ان کے معنی بتا دیا.
بندہ دین کے معاملات میں احتیاط کیسے برتے؟
اچھا اچھا, یہ تو ذرا سیکھنے سے آئے گا, صحبتوں سے آئے گا, اسٹڈی کرنے سے آئے گا. ابھی وہ تو ہے نہیں کہ میں چھو کروں, ہم سب محتاط فی الدین ہو جائے. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہوگی اور تکمیل یعنی اس کا کمپلیٹ اللہ پاک کی طرف سے ہوگا. اس کے لیے تو خوب معلومات بھی ہو نا کہ دین میں احتیاط کب کرے گا, جب کچھ علم ہی ہو نا, علم ہی نہیں ہو تو احتیاط کیسے کرے گا؟ احتیاط کرنے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مزید مصیبت میں جا پڑے.
سر سبز اس گلزار کے سجی پھول ہے عطار کے, مردہ دلوں کو دے جلا, ہادی ہے طلبگار.